حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ 1000 برس تک جلائی گئی، حتیٰ کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اسے دھوکایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اسے اور جلایا گیا یہاں تک کہ کالی ہو گئی، چنانچہ وہ تاریک رات کی سیاہ کی طرح سیاہ ہے، بالکل جیسے بتی اچانک چلی جاتی ہے تو آپ کو ہمیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، آس پاس کا ماحول کچھ نظر نہیں آتا، ایک دم اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اندھیری ہوگی، ارتی تاریکی ہوگی کہ آدمی آنکھیں بھی پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا چاہے گا تو کچھ نظر ہی نہ آئے گا، وہ جہنم کی آگ ہی ایسی خطرناک کالی ہو گئی ہے کہ پوچھئے مت، اور اس طرح سے اس پر تہ بتہ جو ہے وہ کالک جمی ہوئی ہے، یعنی ایک کے اوپر دوسرا پرت، دوسرے پر تیسرا پرت، اور یہاں تاریکی کے پرت ایسے ہیں کہ اس کے اندر آدمی کو ڈبویا جائے گا، گھسیڑا جائے گا، پھینکا جائے گا، مارا پیٹا جائے گا، آدمی کو کچھ نظر نہ آئے گا، بس مار کھاتا رہے گا، چیخ و پکار کرتا رہے گا، کتنی خطرناک بات ہے۔ یزید بن مرثد کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہمیشہ روتے رہتے اور کبھی آنسو نہ تھمتے تھے، ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں ڈرایا ہوتا کہ اگر گناہ کرے گا تو ہمیشہ حمام میں قید رہے گا تو بھی لازم تھا کہ میرے آنسو خشک نہ ہوں، اور یہاں تو وعید ہی ایسی آگ میں رہنے کی ہے جسے 3000 سال تک بھڑکایا گیا ہے، حمام کو گرم کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، آج کل تو کافی سہولتیں سی ہوتی جا رہی ہیں اور ہیٹر وغیرہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اب بھی بہت سے علاقوں میں پانی گرم کرنے کے لیے حمام کو گرم کرتے ہیں، اور اس طرح سے پہلے وقتوں میں کچھ ایسا سلسلہ بھی ہوتا تھا حماموں کا کہ آدمی اس میں جا کر گرمی حاصل کرتے تھے، پسینہ نکلتا تھا، تو اس کو گرم کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، جس کی آج کے دور میں آپ مثال سمجھ لیجئے، بھٹی کی روٹیاں کھانے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھٹی کو گرم کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، اور اس کو گرم کرنے کے لیے کہ روٹیاں جو ہیں پکا کریں کس قدر تپش ہوتی ہے، روٹی اس میں بہت زیادہ وقت پڑی رہے تو اس کا کیسا حلیہ بگڑ جاتا ہے، جل کے کایا بالکل کوئلہ ہو جاتی ہے، تو یہ گرمی جو ہے فرمایا کہ صرف اگر حمام میں ہی کہ اس کی آگ جو ہے اس کے گرمی کے اندر ہی بیٹھنے کو کہہ دیا جاتا کہ یہاں قید کر دیا جائے تو وہی کیا کم تھا، اس پر بھی میرے تو آنسو نہ تھمتے، اور یہ آگ تو ایسی خطرناک آگ ہے کہ 3000 سال تک اس کو دہکایا گیا ہے۔ ہم آپ بھی اللہ پاک سے عرض و معروض کرتے رہا کریں، رات کو بھی اگر آنکھ کھل جائے تو تھوڑی سی دیر کو لیٹے لیٹے ہی، اگر اٹھنے میں سستی آئے اور دل نہ چاہے تو لیٹے لیٹے ہی اللہ میاں سے باتیں کر لیا کریں۔ ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، نہ اجازت کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، نہ کوئی لیٹر کی لینے کی ضرورت، جب دل چاہے جب ہی رابطہ کر لو، حتیٰ کہ سستی آ رہی ہو منہ سے بولنے میں تو دل سے بات کر لو، اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، کوئی دیر بھی نہیں ہوتی، تو اٹھنے میں اگر سستی آئے تو لیٹے لیٹے ہی تھوڑی سی دیر اللہ میاں سے معافی مانگ لو، اپنے معاملات کی درستی کے لیے دعا کر لو، اور آخرت کے معاملات کے لیے بھی کہ اللہ پاک وہاں بھی سرخ رو فرما دیجیے اور اپنا کرم فرما دیجیے۔ ظاہر ہے کہ ہم بہت ہی کمزور بندے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہم سے ارتکاب ہو جاتا ہے، تو آپ مہربانیاں فرمائیے، وہاں بھی رسوائی سے اور یہاں بھی رسوائی سے بچائیے اور اپنا کرم فرمائیے، تو جب رجوع اللہ کریں گے تو اس کے یقیناً بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں ایک قاری صاحب بزرگ ہستی ہیں، ہماری قریب قریب ہر سفر میں ہی ملاقات ہوتی ہے، 40-45 سال تھے وہاں وہ ہیں، پہلے پاکستان میں تھے، اس سے پہلے اصل تعلق بنگال تھے ہے، پھر پاکستان میں تھے کراچی میں، پھر جو ہجرت کر کے گئے تو وہیں رہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں حرم شریف میں، تو قریب قریب ہر سفر میں ہی ملاقات ہوتی ہے، ایک سفر میں انہوں نے ہمیں چند ساتھی ہم بیٹھے تھے کافی نصیحت کی باتیں کی اور فرمایا کہ بہت دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رسوائی سے یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی بچائیے. رسوائی کا مطلب یہی ہے کہ آدمی سے گناہ ہو گیا, بھانڈا پھوٹ گیا, دوسرے کو پتا چل گیا تو آدمی اس سے منہ چھپاتا ہے. آدمی رسوائی سے بچنے کی دعا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں سے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ان کاموں سے ہی بچا لیجئے جو رسوائی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں, ان کاموں کی توفیق عطا فرما دیں کہ جن سے سرخروئی کا سامان ہوتا ہے. تو بہت پیاری بات انہوں نے کہی, میں بھی اکثر دعا میں یہ دعا کر لیا کرتا ہوں, آپ حضرات بھی دعا کیا کریں. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو رسوائی سے یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی بچائے اور سرخرو فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک سے عرض و معروض کرنا یہ بہت کار آمد ہے. ابھی صبح کے درس میں میں نے مضمون سنایا ہے, شام کے درسوں میں بھی آپ حضرات کو بھی سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور رونے کی کوشش کرے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد اور بزرگوں کے واقعات بیان کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آنسو بہت محبوب ہیں اور یہ آنسو بہت وزن رکھتے ہیں, اور اللہ کے خوف سے جو آنسو گرتے ہیں وہ آنسو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقام رکھتے ہیں. اللہ پاک قیامت کے دن ان کو بغیر تولے ہی بہت کچھ عطا فرمائیں گے, اس کے بدلے ان کا وزن نہیں فرمائیں گے, اتنی یعنی ان کی وقت اور عظمت ہے, اور بخشش کا سامان اور ذریعہ بنیں گے کہ آنسوؤں کی وجہ سے اس کے حق میں جہنم کی آگ بجھ جائے گی. تو روئیں, اور رونا نہیں آئے تو بزرگان دین نے فرمایا کہ رونے کی شکل ہی بنا لو, عاجزی کرو, گڑ گڑاؤ اور بہت زیادہ اپنے کو ذلیل اور کم ترین پیش کرو اور اقرار کرو کہ ہم آپ کے بندے ہیں, آپ ہمارے رب ہیں اور مالک ہیں. تو یہ آج کا گڑ گڑانا, آج کی عاجزی, آج کا یہ رونا کل کو بہت کام دے گا. ایک حدیث شریف ہے جس کا خلاصہ ہے, جو یہاں ہنستے ہیں وہ کل کو وہاں روئیں گے, اور جو یہاں روتے ہیں کل کو وہ وہاں ہنسیں گے. تو آج کا رونا جو ہے وہ بڑا کار آمد ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے توفیق ملتی ہے. بہرحال بندہ جو ہے کوشش کرتا رہے, اس کے لیے بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ النجم میں فرمایا ہے, انہ ہو اضحک و ابکا, بے شک وہی رب ہے, اسی کی شان ہے جو ہنساتا ہے اور رولاتا ہے. تو بہرحال دعا کرے اور اس طرح سے گڑ گڑائے, اور اگر اٹھ کر بیٹھ جائے اور یکسوئی کے ساتھ میں عرض و معروض کر لے تو سبحان اللہ کیا بات ہے. قبر کی منزل کو سوچیں کہ کیسی تاریک ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ایمان اور اعمال سے وہاں روشنی ہوگی. جس طرح یہاں جلدی سے دل گھبراتا ہے بتی جانے کے ساتھ, تو جلدی سے لائٹن جلاؤ, موم بتی جلاؤ, بتی جلاؤ, کچھ نہ کچھ کرو, روشنی کا انتظام کرو, دل گھبرانے لگتا ہے. اور بعض وقت تو حقیقت یہ ہے کہ رات کو سوتے میں اگر بتی چلی جائے, معمول کے خلاف ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ دل بند ہونے لگا, سانس ایک دم گھٹ جاتی ہے, گھبراہٹ ہو جاتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندھیرا گپ ہو گیا. تو اس لیے اس منزل کو یاد رکھتے ہوئے یہاں محنت کر لی جائے, اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل لیا جائے, اور اپنے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ کر لیا جائے. پھر اس کی جو خوبیاں ہیں, جو انوار ہیں, وہ خوب نظر آئیں گے. وضو کے دوران میں ایک دعا ہے کہ آدمی یہ دعا کرے, عربی کے الفاظ تو ہیں, اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یا اللہ میرے چہرے کو نورانی بنا دیجئے, جس دن کے چہرے سفید بھی ہوں گے اور کالے بھی ہوں گے اس دن میرے چہرے کو سفید یعنی نورانی بنا دیجئے. اور اسی طرح قلب کے متعلق بھی ہے کہ اللہم نور قلبی بنور الایمان, میرے دل کو نور ایمان سے منور فرما. تو اپنے اردو کے الفاظ میں بھی دعا کر لیا کرے کہ اے اللہ میرے چہرے کو, میرے جسم کو, میرے وجود کو, میرے دل کو, میرے دماغ کو, سب کو منور فرمائیے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ منور ہوں گے تو آپ سن چکے ہیں کہ آدھا وضو تو ایسے چمکتے ہوں گے کہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ کوئی خاص ہی مخلوق ہے اور خاص ہی کسی پیغمبر کی امت ہے کہ جس کے سجدے کے نشان اور جہاں جہاں بھی یہ زمین میں ٹکتے ہیں سارے چمکتے ہوں گے، آدھا وضو چمکتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے، تو ہمیں آپ کو دل و جان سے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہنا چاہیے اور کام جاری رکھیں، اسی طرح سے لگے رہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور کام جب تمام ہو جاتا ہے تو پھر آدمی خوشی خوشی جاتا ہے، تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور اگر غفلت میں وقت گزارتا رہا اور پھر بلاوا آ گیا، پھر وہاں گیا تو خالی ہاتھ تھا، تو پھر بہت پریشان ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ غافل نہ رہیں، ہمیں آپ کو اللہ پاک نے جو دنیا کی ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ بھی پوری کرتے رہیں، اور دین کی جو ذمہ داریاں اور آخرت کی ذمہ داریاں ہیں اپنی کامیابی کے لیے ان کو بھی پورا کرتے رہیں، اور اس طرح سے لگے رہیں گے تو کام آسان ہو جائیں گے. آپ دیکھیے بہت بڑی تعداد ایسے حضرات کی بھی میں نے دیکھی ہے جن کو اللہ پاک نے توفیق دی، انہوں نے اپنی زندگی میں نمازیں پوری باقاعدہ جو ہے اہتمام کے ساتھ پڑھی ہیں، اور بہت سے وہ حضرات ہوئے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ تکبیر اولا ان کی کبھی فوت نہیں ہوتی تھی کیونکہ دل میں ان کی عظمت تھی، اہتمام تھا کہ ہمیں تکبیر اولا حاصل کرنی ہی کرنی ہے. اور جب دل میں اہتمام نہ ہو تو پھر کبھی جماعت میں پہنچ گئے، کبھی نہیں پہنچے. تو بہرحال اسی طرح سے اور بقیہ احکام بھی کہ آدمی دل و جان سے ان کی ادائیگی کا اہتمام اور فکر رکھے تو پھر بے فکری رہے گی آگے کے مراحل میں، اور اگر یہاں بے فکری سے کام لیا تو آگے کے مراحل میں فکر مندی اس کو گھیرے گی، لیکن فکر مندی اس کے کام نہ آئے، نقصان کا سامان. میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. 97 میں 98 میں ہمارے ساتھ ایک حاجی تھے، بڑے نمبری بدماش تھے معاملات کے لحاظ سے، خراب ترین آدمی، لیکن بہرحال حج کو گئے. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلی گڑبڑ جو سامنے آئی وہ یہ کی کہ جہاں رہائش لی تھی وہ پیسے نہیں دیے، انہوں نے بھاگ گئے. اور اس کے بعد بھی وہ ہمارے جو ساتھی تھے، گروپ لیڈر تھے، ان کو بڑا تنگ کرتے رہے، حتیٰ کہ خون کے آنسو رلائے. حج بھی انہوں نے ایسے کیا کہ بس ٹوٹل پورا کرنے کو حج کر لیا، اور حج کرنے کے بعد اور حج سے پہلے وہ جدے میں اپنے عزیزوں کے یہاں جا کے ٹھہرے، اور مدینہ منورہ جب جانے لگے تو اپنے عزیزوں سے انہوں نے کہا کہ جب میں جدے آؤں گا واپسی میں تو سامان جب لے ہے، لیکن جب حج کا پروگرام شروع ہو اور ان کی ماتحتی کے اندر سفر شروع ہو جائے تو پھر آدمی باہر والوں سے مل نہیں سکتا، مشکل ہوتی ہے. چنانچہ مدینہ منورہ بھی گئے، ہمارے جو ساتھی تھے گروپ لیڈر انہوں نے بتایا کہ ان کو اتنا ستایا تھا مکہ مکرمہ میں کہ خون کے آنسو رلایا تھا، اور وہ حرم شریف میں بے ساختہ رو پڑے تھے. تو راستے میں مدینہ منورہ کے جاتے ہوئے بس کے اندر ان کو ایسے خطرناک موشن لگے کہ پوری بس سڑ گئی، بس ایک طرف کو روک کر اترنا پڑا لوگوں کو، اور سب نے کہا کہ ہم تو اس بس میں نہیں جاتے. مطلب یہ کہ ان کو اتنی ذلت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل کیا، ان کی بد کرداری سامنے آئی. مدینہ منورہ میں بھی بڑی مجبوری کو ٹکے رہے، تو ہمارے ساتھی سے ان سے گروپ لیڈر سے سامنا ہو گیا، کہنے لگے کہ بھائی نام لے کر میری یہاں سے مدینہ سے جان چھڑا دو، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے میری جان چھڑا دو، یہاں پھنس گیا ہوں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، چل دیے. اور واپسی یقینی بات تھی کہ ساتھ ساتھ کی مجبوری تھی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ واپسی میں جب سے آئے ہم لوگ سارے کے سارے، تو براہ راست ہم لوگوں کو وہاں ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا، ان کا سارا سامان وہاں رشتے داروں کے یہاں رکھا رہا، وہ انتظار کرتے رہے کہ آئیں گے سامان لیں گے، اور وہ صحیح دس جو ہیں وہ پاکستان آ گئے. اب بڑے ململائے راستے میں، اللہ تعالیٰ ہی پناہ میں رکھے کہ پتہ نہیں، لگتا تھا کہ ایسے گندے آدمیوں کی وجہ سے ہمارا جہاز اس قدر اچانک خطرے میں چلا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ چائے پی رہے تھے پورے جہاز والے، آبی جمبو کیک کا ایک کے نیچے اترنا شروع ہوا اتنی تیزی سے کہ لگا کے گئے، چیخیں نکل گئی لوگوں کی، پیشاب پخانے نکل گئے، اور بہت ذکر اذکار کرنے لگے. تو دوبارہ سے اللہ نے کرم فرمایا کہ جہاز نے دوبارہ سے اوپر چڑھنے کا سلسلہ جو ہے قبول کر لیا، تو جان میں جان آئی. تو بہرحال حج کرنے کا مقصد ہے کہ وہ ساری پونجی ان کی وہاں رہ گئی اور وہ خالی ہاتھ آ گئے. بڑے پریشان ہوتے تھے، ململاتے تھے، افسوس کرتے تھے، لیکن یہ بھول گئے کہ اپنی نالائقی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو جو آدمی یا دنیا میں غافل رہے گا، اللہ رسول سے دور رہے گا، نالائقیوں میں مبتلا رہے گا، آنکھ بند ہوگی جب وہاں پہنچے گا تو ہو خالی ہاتھ آ گئے، گناہوں کا انبار ساتھ میں ہے، مصیبت کا سامان، تو پھر اس کی کیسی شامت آئے گی. اللہ پاک ہمیں آپ کو ہر طرح کی شامت سے بچائے اور بے عقلی سے بھی بچائے. اللہ پاک آخرت کی فکر عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کی خوب خوب توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرماتے ہیں حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بیان فرماتے ہیں کہ جہنم میں کچھ گڑھے ہیں جن میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ اور سیاہ خچروں جیسے بچھو ہوں گے. جہنمی دوزخ سے ان سانپوں کی طرف بھاگیں گے تو وہ سانپ انہیں اپنے ہونٹوں سے پکڑ لیں گے اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک کی کھال اتار ڈالیں گے. پھر وہ ان سے بچنے کے لیے دوبارہ آگ ہی کی طرف دوڑیں گے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں اونٹ کی گردن جیسے سانپ ہوں گے، کسی ایک کو ڈس لیا تو 40 برس تک وہ اس کی شدت میں مبتلا رہے گا، اور دوزخ میں بچھو ہیں خچروں جیسے کہ کسی ایک کو کاٹ لیا تو 40 برس تک وہ اس کے درد کو محسوس کرے گا. حضرت عامش یزید بن واب سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا والی آگ دوزخ کی آگ سے 70 درجے کم ہے، اور اس سے بھی اگر وہ دو دفعہ اور اسے بھی اگر دو دفعہ سمندر سے نہ گزارا جاتا تو تم اس سے کچھ نفع نہ اٹھا پاتے. اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا والی آگ خود دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یہاں کی آگ ہی کیا کم خطرناک ہے، جلا کے بھسم کر دیتی ہے. یہاں تو آدمی ختم تو ہو جاتا ہے لیکن جہنم کی آگ میں تو ختم بھی نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب وہاں جلیں گے اور جلنے کی وجہ سے کھال جو ہے وہ جل جائے گی، گل جائے گی، تو اللہ پاک دوسری کھال پیدا کر دیں گے. آنتیں گل جائیں گی، کٹ جائیں گی، باہر نکل جائیں گی، تو اللہ پاک دوسری پیدا کر دیں گے. وہاں تو مرنا بھی نہیں ہے، موت کو بھی موت آ جائے گی اور قصہ جو ہے وہ بہت پریشان کن ہوگا. تو اس لیے ان مضامین کو یاد رکھتے ہوئے وہاں عافیت کا معاملہ ہونے کے لیے یہاں محنت ضروری ہے. فرماتے ہیں دوزخیوں میں ہلکے عذاب والا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دوزخیوں سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہے جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح جوش مارتا ہوگا، اس کے کان اور دانت وغیرہ گویا آگ کے بن رہے ہیں، آنکھوں کی پلکوں سے گویا آگ کی لپٹ نکل رہی ہے، پیٹ کی اتڑیاں نکل کر قدموں پر پڑی ہوں گی. وہ سمجھتا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب اسے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب دوزخیوں سے ہلکے عذاب میں ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ دوزخ کے داروغہ مالک کو پکاریں گے، وہ 40 برس تک انہیں کچھ جواب نہ دیں گے، پھر یوں کہیں گے بس تمہیں ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، پھر وہ اپنے رب کو پکار کر کہیں گے ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہمیں نکال دیجئے اور اگر ہم اب دوبارہ ایسا کریں تو پھر بڑا ظلم کریں گے، تو معافی چاہیں گے اور نکلنے کی درخواست کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت تک جواب نہیں دیں گے جو کہ دنیا کی پوری مدت کا دوگنا ہوگی، اس کے بعد انہیں جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں پڑے رہو اور اس سے اب نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں اور مجھ سے اس بارے میں کوئی بات مت کرو. اسی طرح سے داروغہ جہنم جو ہے جن کا نام مالک ہے، ان سے بھی جب یہ کہیں گے تو وہ بھی کہیں گے پڑے رہو اسی میں. صحابی فرماتے ہیں بخدا اس کے بعد وہ لوگ ایک کلمہ تک بھی نہیں بولیں گے، بس اس کے بعد ان لوگوں کی دوزخ میں چیخ و پکار ہوگی، ان کی آوازیں گدھوں کی آواز جیسی ہوں گی جس کے اول کو ظفیر اور آخر کو شہید فرمایا ہے. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اس کے بعد فرماتے ہیں اے قوم، کیا دوزخ کے ان حالات سے تمہارے لیے کوئی پناہ حاصل ہے یا ان پر صبر و تحمل ہو سکتا ہے؟ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت تمہارے لیے بہت ہی آسان ہے، لہذا اسی کو اختیار کرو. کہتے ہیں کہ دوزخی لوگ ہزار برس تک آہو بکا کر کے جب کچھ فائدہ نہیں پائیں گے تو باہم کہیں گے دنیا میں مصائب اور آفات پر کبھی صبر کرتے تو نجات مل جاتی، چنانچہ ہزار برس تک صبر کریں گے مگر جب بھی عذاب میں کچھ تخفیف نہ ہوگی تو کہیں گے سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، یعنی ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ صبر و تحمل سے کام لیں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ہزار برس تک اپنی پیاس کی وجہ سے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے بارش کی درخواست کرتے رہیں گے تاکہ ان کی پیاس میں اور شدید گرمی میں کچھ کمی ہو سکے، ہزار برس گڑ گڑاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے یہ کیا چاہتے ہیں؟ وارد کریں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بارش کی درخواست کر رہے ہیں، اس پر ایک سرخ بادل نمودار ہوگا، وہ خیال کرنے لگیں گے کہ بارش ہوگی مگر ادھر سے خچروں جیسے بچھو گریں گے، ایک بھی اگر کسی کو ڈس لے گا تو ہزار برس تک اس کے درد سے افاقہ نہ ہوگا. پھر وہ ہزار برس تک اللہ تعالیٰ سے بارشیں مانگیں گے تو ایک سیاہ بادل دکھائی دے گا جسے دیکھ کر یہ کہیں گے یہ سفید یہ مفید والا بادل ہے مگر ان پر اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپوں کی بارش ہوگی کہ کوئی کاٹے گا تو ہزار سال تک اس کا درد نہ جائے گا. یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے زدنا لهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھا دیں گے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اور اس سبب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے. پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات چاہتا ہے اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دنیا کی تکالیف اور سختیوں پر صبر کرے، گناہوں سے اور دنیا کی خواہشات اور لذتوں سے بہت پرہیز کرے اور بچتا رہے، کیونکہ جنت کے گرد مصائب اور تکالیف کا اور دوزخ کے گرد لذتوں اور خواہشات کا احاطہ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ تو بس باقی انشاءاللہ آئے گا. ایک پرچہ دعا کے لیے دیا ہے، کمپنی میں ملازمت ہے کہ جمعرات کے دن کمپنی میں حج کے سلسلے میں قرآن دادی ہوگی، اللہ پاک کامیابی دے اور آپ کا نام آ جائے. دوسرا پرچہ ہے کامران حاجی خان صاحب کا آج بائی پاس کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب کرا دے، اللہ پاک صحت کلی عطا فرما دے، اللہ پاک لمبی عمر عطا فرما دے۔ ضرور شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فنجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إني أسألك الخير كله وعاجله وآجله، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك قديم مجيب الدعوات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها، يا قاضي الحاجات، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، وارزقنا حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا صالحا مقبولا، وتجارة لن تبور، يا عالم ما في الصدور، يا عزيز يا غفور، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، اے الہ العالمین طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، والین المغلوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، دونوں جان کے آپ سے کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنے رضا کاملہ نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم دائم رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے، اے الہ العالمین تمام شرور و فتنوں سے، تمام ارضی و تمام آفات سے، مر کے مفاجات سے، حادثات و صالحات سے، بلیات سے، زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے، یا اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو بچا لیجیے، اے اللہ اپنا کرم ہی کرم فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے اپنی حفاظت میں رکھیے، یا اللہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب خوب سیراب فرمائیے، قیامت کی ہولناکی سے بچائیے، منکرات سے گزرنا آسان فرمائیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے، اے ارحم الراحمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں کی حالت اچھی کر دیجیے، ہمیں تقوی عطا فرمائیے، حاضرین کی ساری اخلاص عطا فرمائیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے، برائیوں سے بچائیے، بری توبتوں سے بچائیے، برے لوگوں سے بچائیے، اور یا اللہ اپنے نیک اور محبوب بندوں کی توبتیں نصیب فرمائیے، یا اللہ ان فیوض و برکات کو جاری اور ساری رکھیے، نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، مفتدوں کے فساد سے بچائیے، یا اللہ ہم نے تہرے کی مغفرت فرمائیے، اور یا اللہ ہم نے تہرے کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام عزیز و اقارب کی مغفرت فرمائیے، بیوی بچوں کی مغفرت فرمائیے، اور یا اللہ تمام محبین محسنین اور معالجین کی، اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات، تمام اساتذہ اور مشاہد کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ مجھ سے دعاؤں کے لیے جس جس نے بھی کہا ہے سب کی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے، ہماری بھی جائز حاجتیں اور مرادیں پوری فرمائیے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات عطا فرمائیے، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرمائیے، مقرور حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، اے اللہ جو مقرور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مقالا فرمائیے، اہل باطل کو عبرت کا نمونہ بنائیے، اہل باطل میں پھوٹ ڈال دیجئے، ان کو دلیل اور خوار کر دیجئے، ان کی تدبیروں کو الٹا کر دیجئے، اور ذلت و رسوائی کا سامان بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے کرم فرمائے، ان کے کچھ معاملات مشکلات تھیں، یا اللہ کچھ تو نمٹ گئے ہیں، باقی جو باقی ہے وہ بھی نمٹا دیجئے، اور انہیں عافیت عطا فرمائیے، اور ان کے گھر والوں کو بھی عافیت عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب کو ہر طرح عافیت دارین عطا فرمائیے، اپنی رضا کامل عطا فرمائیے، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، قرب تام عطا فرمائیے، ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں یا اللہ قبول فرمائیے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم